نحمده نصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کی اہمیت اور فضیلت. اللہ تعالی سورۃ یونس میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. سورۃ یونس آیت نمبر 57-58 57-58. اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، کسی اور کا رب نہیں، میرا اور آپ کا رب. نمبر دو، دلوں کے امراض کی شفا ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی. نمبر تین، جو اسے قبول کر لیں، جو اس پر ایمان لے آئیں، جو اس کو مان لیں، ان کے لیے ہدن اور رحمہ ہے، ان کے لیے ہدایت ہے اور مرسی ہے. پھر اس کے بعد نمبر چار، یہ قرآن مجید جو اللہ نے بھیجا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. الرحمن علم القرآن، بہت زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن سکھایا، قرآن کی دولت سے مالا مال کیا. لوگوں، قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا نے قرآن سکھایا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. اس کو محسوس کریں، احساس کریں، کتنی بڑی نعمت، کتنی عظیم نعمت، کتنی اعلی نعمت. میرے اور آپ کے زندگی کے تمام غموں کا مداوا، تمام مسائل کا حل، تمام مشکلات کا کے حل کے لیے نسخہ کیمیا، یہ ہے اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی. پھر اس کے بعد یہ فرمایا، اس پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. تو آپ نے 2 سال کے کورس میں داخلہ لیا، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ اپنی اس خوش قسمتی پر، آپ اپنی اس خوش قسمتی پر جتنا بھی ناز کریں اتنا کم ہے. یہ آپ کی زندگی کے بہار کے دن ہیں، یہ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے. آپ سوئیں گی بھی، کھائیں گی بھی، ملیں گی بھی، لیکن یہ وہ دن ہیں جو بتائیں گے کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندی کیسے بن سکتی ہیں، آپ اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتی ہیں، آپ دنیا میں رہ کر آخرت میں زندہ کیسے ہو سکتی ہیں، آپ کو حیات جاویدہ کیسے ملے گی. اس پر تو آپ کو خوشی منانی چاہیے. تھوڑا سا بھی آپ کے دل میں کوئی افسردگی، اداسی، پریشانی، یا یہ کہ 2 سال کے لیے کورس میں داخلہ لے لیا ہے، شیطان آپ کو بہت ڈگمگائے گا، بہت ستائے گا، बहुत डराएगा, बहुत परेशान करेगा कि किस मुश्किल में अपने आप को डाल लिया। लेकिन याद रखिए, मैं नहीं कह रही, अल्लाह कह रहा है, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये अल्लाह का फजल है और इसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशियां मनानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। और खुशी कैसे मनाते हैं? आपका चेहरा दमक उठता है, आपका चेहरा फूल की तरह खिल जाता है, आपकी आंखों के अंदर एक रौनक नजर आती है, चमक पैदा हो जाती है, आप मुस्कुराते नजर आते हैं, आपके पांव जमीन पर टिकते नहीं हैं। कभी आपके लिबास से, कभी आपके गुफ्तार से, कभी आपके किरदार से, कभी आपकी घर की एक्टिविटीज से, सरगर्मियों से ये पता चलता है कि आज तो आप बहुत खुश हैं, आपको खुशी मनानी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये उन सब चीजों से बेहतर है, बेस्ट है, गुड और बेटर नहीं, बेस्ट है, बेहतरीन है। मिम्मा यजमाउन, जिन्हें लोग समेट रहे हैं, जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं, ऐसी अलमारी जो कपड़ों से भरी हो, जेवर ज्वेलरी बॉक्स भरा है, मेकअप बहुत ज्यादा है, घर आपका अपना है, बड़ा सा खूबसूरत, अपनी गाड़ी है, शोहर के पास अलग, आपके पास अलग, और बैंक बैलेंस है आपके पास, आपके पास बहुत कुछ है, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सिटीजनशिप है यहाँ की, मगरिब की दुनिया की, किसी के पास अमेरिका की, किसी के पास कनाडा की, किसी के पास बर्तानिया की। लोग खुशियां मनाते नहीं करते कि हम तो दो दो हमारे पास जो है वो शहरियतें हैं, सिटीजनशिप है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम दुनिया में जमा करते हो, उन सबसे बेहतरीन जो है ये कुरान की दौलत है। फिर इसके साथ अल्लाह ताला कुरान के बारे में और क्या कहते हैं? आपने सूरतुल कदर भी तो पढ़ी होगी ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। हमने इस कुरान को शबे कदर में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि शबे कदर क्या है? शबे कदर 1,000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे सूरतुल कदर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुरान वो अजीम दौलत है, वो अजीम नेमत है जिसे लैलतुल कदर में नाजिल किया गया। कदर वाली रात, मंजिलत वाली रात, बड़ी कीमती रात, एक रात 1,000 महीनों से बेहतर है। 1,000 महीनों की रातें एक तरफ और ये एक रात एक तरफ, कि इसमें इंसान की जो है वो इंसान की खैर और भलाई का फैसला किया गया, इंसान को बताया गया कि इंसान जो है उसको दुनिया में किस लिए जो है वो भेजा गया। फिर इसी बात को अल्लाह ताला सूरत दुखान में कहते हैं कि लैलत मुबारका, कि अल्लाह ताला ने इसको एक मुबारक रात में नाजिल किया। मुबारक बाराकाफ बराका, इसके लफ्जी मानी होते हैं कि ऊंट जब बैठ जाए, ऊंट का बैठ जाना अरबों के यहाँ बड़ी कीमती चीज समझा जाता था, क्योंकि ऊंट उनके यहाँ ऐसे था जैसे किसी के आपके पास जो है पजारो हो या किसी के पास जहाज हो, बहुत कीमती दौलत। तो ये बड़ी बरकत वाली रात में कुरान जो है वो नाजिल किया गया। फिर आप देखिए कि सूरत अल हश्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आयत नंबर 21 में, लो अनजलना हाजल कुराना अला जबलिल रईतहू खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता, लो अगर हमने इस कुरान को अला जबल, जबल पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ पर नाजिल कर दिया होता, उतार दिया होता, लरईतहू, तू देखता इसको खाशियन, कि ये दबा जा रहा है, मुतस्वदियन, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, پھٹ رہا ہے, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے, تو اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح اللہ کی کبریائی اور اللہ کے سامنے بندے کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے, جواب دہی سے وہ ڈرتا ہے, کہا کہ اگر ہم اس قرآن کا فہم, اس قرآن کی سمجھ پہاڑوں پر نازل کر دیتے, قرآن پہاڑوں پر اتار دیتے, تو تم دیکھتے کہ وہ اس کے اثر سے پھٹ رہا ہے. اتنا زیادہ قرآن کے بوجھ اور ذمہ داری کا پہاڑوں پر جو ہے وہ اثر ہوتا. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 اور سورۃ الحشر 28 پارے میں ہے. تو اس سے بھی ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ پتھر, پہاڑ جیسی عظیم مخلوق جو ہے وہ قرآن کے اثر سے تو ریزہ ریزہ ہو جائے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, وہ پھٹ جائے, وہ خوف سے کانپنے لگے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے, میں اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں, اشرف المخلوق سب سے بہترین ذی حس, ذی شعور, عقل, جسم, صلاحیتیں, قوتیں, اور پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں, تو اس انسان کا کیا حال ہے. تو لوگوں, قرآن بہت بڑی دولت ہے, بڑی عظیم دولت ہے. سورۃ البقرہ میں فرمایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت متقین کے لیے ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر, بالکل آپ دیکھیں کہ ابتدا میں ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, آیت نمبر 2. تو سب سے اہم بات جس کا اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں میں سے, بہت سے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھ لیا کر لیں, بلکہ اصل کام یہ ہے, بلکہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. یہ میرا اور آپ کا سلیبس ہے, میری اور آپ کی زندگی کا واحد مشغلہ, شب و روز ہماری کوششیں یہی ہونی چاہیے کہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا, اس کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ میرے اور آپ کے نام ایک لیٹر ہے, خط ہے. آپ کیوں ای میل جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ آپ فون کیوں سنتے ہیں کہ کسی اہم شخصیت کا یا کسی پیارے کا کوئی خاص میسج تو نہیں آیا ہوا کہ میں اس کا فوراً جواب دے دوں؟ تو یہ میرے اور اللہ کے درمیان, آپ اور اللہ کے درمیان یہ ایک واسطہ ہے, یہ ایک لنک ہے, اس سے مجھے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں. تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کون بتاتا ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے. اور وہ مقصد جو ہے وہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا. جیسے بازار سے کوئی مشین لے کر آتے ہیں, واشنگ مشین ہے, آپ نے گاڑی خریدی, آپ نے جو ہے ویکیوم کلینر لیا, تو اس کے ساتھ ہی ایک انسٹرکشن بک ہوتی ہے جس سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو میرا اور آپ کا خالق اللہ ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود دیا, یہ جسم دیا, اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ایک انسٹرکشن بک بھی بھیج دی, اور انسٹرکشن بک یہ قرآن مجید ہے. آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے, انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں, گھروں کے اندر اور ممالک کی سطح پر, میاں اور بیوی کے درمیان, والدین اور بچوں کے درمیان, ساس اور بہو کے درمیان, یا پھر سوسائٹی کے اندر, بادشاہ اور رعایا کے درمیان, جتنا بگاڑ ہے وہ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے, والدین بچوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ये सोचने की कोशिश ही नहीं की, ये जानना ही नहीं कि हम दुनिया में क्यों आए और मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। सूरत लैल आयत नंबर 19 से लेकर 21 तक अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى। نیک شخص وہ متقی شخص وہ اللہ سے ڈرنے والا جو پاکیزہ اور پرہیزگار ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو, وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا, یہ ہے میرا اور آپ کی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ, مرکزی نقطہ۔ اور میری اور آپ کی زندگی کے تمام کام اسی نقطے کے گرد گھومنے چاہیے۔ قرآن مجید تین قسم کے نفس بتاتا ہے کہ روحیں تین قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہے نفس امارہ جو برائیاں کرنے پر خوش ہوتی ہے, دوسری ہے نفس لوامہ جو کہ جسے ضمیر بھی آپ کہتے ہیں کانشیس, کہ نیکی کریں تو خوش ہوتا ہے اور بدی کریں تو اداس ہوتا ہے, اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے, اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اور تیسرا جو نفس ہے جو اللہ کا, اللہ کی پسندیدہ روح ہے, اللہ کا پسندیدہ نفس ہے, اور وہ ہے نفس مطمئنہ۔ سورۃ الفجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورت الفجر آیت نمبر 27 سے 30 تک اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا, اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے, شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ آغاز میں آج پہلے دن بالکل ابتدا میں قرآن کے سبق کے ابتدا میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیوں جینا ہے, میرا اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا, مجھے کسے راضی کرنے کی فکر کرنی ہے, مجھے کیسا بننا ہے, مجھے کیسا بننا ہے, نفس مطمئنہ بننا ہے, نفس ہمارا نہیں, نفس مطمئنہ بننا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی اور تو اپنے انجام سے خوش۔ اور یہ نفس پیغمبروں کا نفس تھا, یہ رول ماڈل جو ہے مجھے اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور نفس مطمئنہ بننے کے لیے قرآن کو کھولنا ہوگا, اس کو پڑھنا ہوگا, اس کو اپنے گھروں میں تاکوں پر سب سے اوپر رکھ کر گزارا نہیں ہوگا, اپنے دل میں سب سے اوپر اس کا مقام ہونا چاہیے, اپنے ذہن کے اندر سب سے زیادہ اسی پہ سوچنا ہے۔ میری اور آپ کی گفتگو میں سب سے زیادہ حصہ قرآن کا ہونا چاہیے, اور عمل بھی کس میں کرنا ہے, قرآن پر کرنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا, اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قوموں کی تقدیریں کیسے بنتی ہیں اور کیسے بگڑتی ہیں, کیسے سنورتی ہیں اور قومیں کیسے گرتی ہیں, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ بگڑ گئے۔ آج امت مسلمہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ قرآن کا چھوڑنا ہے, اور جب مکہ کے بدوؤں نے اس قرآن کو تھاما, اس کو سینے سے لگایا, وہ جو اونٹوں کی مہارے تھاما کرتے تھے, وہ جو مکہ کی گلیوں میں اونٹ چرایا کرتے تھے, تعلیم اور تہذیب سے ناواقف تھے, کچھ سمجھ نہیں تھی, قرآن پکڑا تو زندگی جو ہے ایک نئی نہج پر چل نکلی, اور وہ قوم جو تھی وہ دنیا کی ایک طاقتور قوم بن گئی, کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کی اس وقت مالک بن گئی جب وہ تعداد میں بہت تھوڑی تھی۔ بنو امیہ کا دور تھا, رتبیل نامی ایک بادشاہ تھا, اور اس نے مسلمانوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہاں گئے وہ لوگ جو پہلے خراج لینے آیا کرتے تھے، ان کے پیٹ پرندوں کی طرح پٹخے ہوئے تھے، ان کے پاؤں میں کھجور کی چھال کے چپل ہوتے تھے۔ اور اس آدمی نے، رتبیل نے کہا، خدا کی قسم تم ان سے زیادہ خوبصورت ہو، لباس اچھا ہے، تم خوبصورت ہو، لیکن وہ کردار میں، وعدے کی پابندی میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ تو آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ پاس تو ہے قرآن ہمارے، نافذ یہ دستور نہیں۔ رحمت سے ہیں لوگ گریزاں، رحمت ہی درکار بھی ہے۔ آج بھی اس کی سیرت یارو رہنما ہے دنیا کی، ایک ایک جس کا ماننے والا پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن مجید پاس ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسم پر یہ نافذ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ افراد اور قوموں کی اصلاح محض اتفاقات کے تھپیڑوں سے نہیں ہو جایا کرتی۔ جو لوگ اور قومیں گرنے کے بعد سنبھلنے اور کمزور ایمان کو مضبوط ایمان میں اور اپنے آپ کو بدلنے کا عزم رکھتے ہیں، تو وہی اپنی زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں۔ آپ کو اگر کچھ کرنا ہے، اگر دنیا میں جینا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں اور سوسائٹی کے اندر انقلاب لانا ہوگا۔ آپ مسلمان قوم کا سرمایہ ہے، آپ اسلام کا جو ہے وہ فلیگ ہے، آپ اسلام کا اعتماد ہیں۔ ہر قوم کا کچھ سرمایہ ہوتا ہے نا، اور نوجوان جو ہیں وہ اس میں بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ تو فضا کی بڑھتی ہوئی اس تاریکی میں آپ کو ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ مغرب کی دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کا، بی بی مریم علیہ السلام کا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، صحابہ اور صحابیات کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور دلوں میں یقین اور ایمان کی شمعیں لے کر، قرآن کی شمع لے کر، قرآن کا سورج لے کر کچھ کر گزرنا ہے۔ کیوں؟ اگر انسان دریاؤں کے رخ بدل سکتا ہے، زمین کے سینے میں سوراخ کر سکتا ہے، پہاڑوں کے جگر چھید کر سکتا ہے، تو آخر اپنے آپ کو کیوں بدل نہیں سکتا؟ آج پہلے دن یہ سبق یاد کر لینا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ کینیڈا آنے سے پہلے ہی یہ بات آنے لگی سامنے کی، جیسا دیس ویسا بھیس، یہاں جائیں گے ویسے ہی رہیں گے۔ لڑکیاں سسرال جانے سے پہلے ہی سوچ لیتی ہیں کہ برقع تو اتارنا پڑے گا، بڑے ماڈرن گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ اور شوہر سوچ لیتا ہے کہ فلان لڑکی سے میرا چونکہ نکاح ہونے والا، داڑھی تو کٹوانی پڑے گی۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں اپنے ایمان کا، اپنے قرآن کا، اپنی ساری زندگی کا جو سرمایہ ہوتا ہے نا، اس کا سودا کر لیتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے لیے، حسن کے لیے، دولت کے لیے، کسی جگہ کی سٹیزن شپ کے لیے۔ لیکن آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ کا گول کیا ہوگا؟ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور کب سے؟ آج سے اپنے آپ کو یہ سبق یاد کروانا ہے۔ اور یہ بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اگر اپنے دل میں آپ ایمان کی شمع جلا لیں۔ تو ایمان جو ہے ایک لہر، ایک طوفان، ایک انگارہ ہی نہیں، ایک شعلہ بن کر، ایک مضبوط قوت بن کر دل و دماغ جو ہے نا، اس کو آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایمان ایک مضبوط قوت بن کر دل و دماغ کے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ ایمان کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، اسوہ رسول سے، سیرت صحابہ اور صحابیات سے۔ آپ اس دنیا میں کیسا بننا چاہتی ہیں؟ کیسا انسان بننا چاہتی ہیں؟ کیسا انسان بننا چاہتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس دنیا میں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والی بننا چاہتی ہوں، اپنے نبی کی پیاری امتی بننا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ کر واقعی یہ سمجھے یہ مسلمان کی بیٹی اور مسلمان ہے۔ اور پھر ہی ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے سکیں گے جب ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے اس قابل ہو جائیں گے، پھر ہی ہم دوسرے لوگوں کو کچھ بتا سکیں گے۔
میں ایک اور سچا مسلمان بننا چاہتی ہوں۔
I just want to improve my negative points and work on my good ones.
السلام علیکم، میں چاہتی ہوں کہ میں اچھے سے قرآن سیکھوں، سکھاؤں اور یہ دائی کا کام کروں خوب اچھے سے قرآن کی تبلیغ کے لیے۔
سیم تھنگ کہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی برائی ہو مجھ میں وہ ابھی سے ہٹے تاکہ فیوچر میں میں اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ کر سکوں۔
السلام علیکم، I want to implement the knowledge on myself and my family to perform dawah on the people of other faiths, especially who are broken.
جزاک اللہ خیر۔ آپ دیکھیے، آپ کو کل جو ہے وہ کچھ ہینڈ آؤٹ دیا گیا ہے جس میں مائی گول، اور آپ کو خود طے کرنا ہے کہ گول فار یور ٹو ایئر ڈپلوما کورس، پھر گول فار ایچ سیمسٹر۔ تو یہ بہن جو ہے اپنا فولڈر لے کر آئی ہیں، تو آپ سب کو بھی یہ ہوم ورک کرنا تھا۔ تو میں کیسا بننا چاہتی ہوں؟ قرآن کا مطلوبہ انسان، ایک کامیاب انسان، نفس مطمئنہ۔ میں ایسا بننا چاہتی ہوں جیسا کہ اللہ پسند کرتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے، پھر یہ بات آپ کو پہلے دن سے ہی چھوڑنی پڑے گی کہ یہ میں کر نہیں سکتی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ مشکل ہے۔ میں تو کینیڈا میں رہتی ہوں، میں تو امریکہ میں رہتی ہوں، اور پھر یہ کہ جو ہے وہ میں کیسے کروں نا، اور میرے خاندان کے رسم و رواج ایسے ہیں، اور میرے دوست ایسے ہیں، اور بچے ایسا چاہتے ہیں، اور میں تو بڑی مظلوم بیوی ہوں۔ جب یہ خیال آئے کہ میں بڑی مظلوم ہوں تو بیوی آسیہ کو یاد کر لیں، فرعون کے گھر میں رہ کر رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، یہ تھا اس کا گول، یہ گول تھا کہ اے میرے رب جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک محل بنا دے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اتنی امیر، اتنی خوبصورت، مکہ کی مشہور تاجرہ، بڑے بڑے سرداروں کے جو ہے وہ رشتے کے پیغام آئے، لیکن ان کا گول کیا تھا کہ اب بس صرف رب کی رضا چاہیے، اور ایک یتیم غریب، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اپنے پاس انہوں نے ان کو اپنی تجارت کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان کے اخلاق اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو جو ہے اپنے کاروبار میں شامل کیا، بلکہ ان کا نکاح کا پیغام قبول کر لیا، اور پھر یہ کہ سب سے پہلے عورتوں میں سے ایمان لائیں، سب سے پہلے ایمان لائیں، اور رسول اللہ کا ساتھ دیا، ساری اپنی دولت، اپنی دولت رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دی، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، گھر کے کاموں سے فارغ رکھا، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی۔ میں کیا بننا چاہتی ہوں؟ میں تو خدیجہ بننا چاہتی ہوں رضی اللہ عنہا۔ کیا بننا جانتی ہوں؟ کیا بننا چاہتی ہوں؟ فاطمہ بنت خطاب بننا چاہتی ہوں، اتنی دلیر، اتنی بہادر۔ عمر جیسا پہاڑ جو ہے آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھے دکھا دو، اور دکھاتی نہیں ہے، وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اور وہ مارنے لگتے ہیں ان کے شوہر کو، حضرت سعید کو رضی اللہ عنہ کو، اور بیچ میں بہن آتی ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، اور خود بھی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں کہ عمر جو چاہے کر لو، ایمان اس دل سے نکل نہیں سکتا، اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھ کر حضرت عمر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، اور پھر عمر سے فاروق بن جاتے ہیں، چوٹ لگتی ہے۔ تو ایک چٹان تھی عورت، تو چٹان تھی، مرد پہاڑ تھا، لیکن پہاڑ چٹان سے ٹکرایا تو پاش پاش ہوا اور ایمان لے آیا۔ فاطمہ بنت خطاب بننا، اتنی بہادر، کتنا اعتماد تھا ان کو، کیسی ایمان کی قوت تھی۔ اور کیا بننا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بننا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہترین مشیر تھی، علم دوست تھی، دو ہجرتیں کی۔ اور کیا بننا ہے؟ حضرت خولہ بننا ہے رضی اللہ عنہا، اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ جا رہی ہیں، کافروں نے ان کو پکڑ رکھا ہے، اور ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بھی عورت ہے، یعنی وقت آیا تو ایسا بھی کر دکھایا، کیسا مجاہدانہ کردار تھا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خیمے کی چوب سے، ایک یہودی جو کہ اندر آنا چاہتا تھا، جنگ کے موقع پر عورتیں خیمے کے اندر ہیں،
اور یہودی حملہ کرنا چاہتا ہے, پیچھے سے آنا چاہتا ہے, خیمہ اکھیڑ کر جو ہے اس کے سر پر مارا, ڈری نہیں گھبرائی نہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ ہے قرآن کا کردار, یہ ہے ایسا انسان جو کہ اللہ کا مطلوبہ انسان ہے. اور پھر ابوبکر صدیق بننا ہے, ابوبکر بہت ہیں صدیق نہیں ملتے, عثمان بہت ہیں غنی نہیں ملتے, عمر بہت ہیں فاروق نہیں ملتے. تو یہ غنی, فاروق, صدیق, صدیقہ کا کردار قرآن پیدا کرے گا. بس ادھر پڑا ہے اور ادھر اب اپنے جسد خاکی پہ اس کو نافذ کرنا ہے. تو یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تو ہم سب سے اچھا بننا چاہتے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں دیں, دیکھیں تو ہم ان میں سب سے نمایاں ہوں, سب سے اچھے ہوں. تو خیرکم, تم میں سب سے بیسٹ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پھر پڑھاتا ہے. تو یہ مقصد بنانا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ماہر, قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا, اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ کسی کو پڑھنا بھی نہیں آتا, اٹک اٹک کے وہ پڑھتا ہے, تو اس کے لیے اجرین ہے, ایک اجر قرآن پڑھنے کا اور دوسرا قرآن پڑھنے کے لیے محنت کرنے کا. آپ میں سے کچھ لوگ ابھی اچھی سے ریڈنگ نہیں کر سکتے, مخارج ٹھیک نہیں ہے, تجوید کے رولز نہیں آتے, اور صحیح سے قرآن نہیں پڑھا. کیونکہ پرانے زمانے میں یا پہلے زمانے میں بس یہ تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو صحیح سے ضروری نہیں تھا کہ بہت اچھا کسی کو آتا ہے نا. امی جی یا ہر گاؤں میں یا ہر بستی میں یا ہر جگہ کوئی یہ خاتون ہوتی تھی, یا پھر یہ کہ دوسرا ہم نے ظلم یہ کیا کہ مساجد میں ایسے لوگ زیادہ تر بٹھا دیے جن کو خود نہیں آتا کچھ, تو مسلمانوں کو دین کی تعلیم اور ایجوکیشن دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جو ہے وہ صحیح قرآن کو سیکھنا, صحیح دین کو سیکھنا وہ دنیا میں نایاب ہونے لگا. تو مساجد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کیا کام کرتی تھی, وہ ایک بہترین انسٹیٹیوٹ تھا, بیسٹ انسٹیٹیوٹ. وہ ایک جو تھا وہ گویا کہ وہ یونیورسٹی تھی. نمبر دو, مسجد جو تھی وہ ایک عدالت تھی, فیصلے بھی ہوتے تھے وہاں پہ. نمبر تین, وہاں وہ ایک آرمی ہاؤس بھی تھی, سٹینڈنگ آرمی بھی وہیں پہ رہتی تھی, اور کہیں قافلے بھیجنے ہوتے تھے, کہیں مسلمانوں کے وفد بھیجنے ہوتے تھے, رسول اللہ وہیں سے روانہ کرتے تھے, اور وہ ایک مہمان خانہ بھی تھی, گیسٹ ہاؤس بھی تھی. مہمان آتے تھے مسجد کا رخ کرتے تھے اور وہاں پہ لوگ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے, یا پھر جو نمازی آئے ہوئے ہوتے تو اپنے گھروں میں لے جاتے دین سیکھنے کے لیے. چونکہ اصحاب صفہ کی جو یونیورسٹی تھی 400-500 کے قریب جو مسلمان تھے تو وہ ہر وقت دن رات وہاں رہتے تھے اور دین کو سیکھتے تھے. تو کیا کرنا ہے, اب قرآن کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی, ایک چیز قرآن ہے جو بندوں کے حق میں یا ان کے خلاف مقدمہ لڑنے والا ہوگا, اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. تو قرآن انسان کے حق میں یا اس کے خلاف کیا مقدمہ لڑے گا کہ قرآن کہے گا کہ اس مسلمان نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا, اس انسان نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ جو تھے قرآن کو لے کر مکہ کی گلیوں میں نکل گئے, دن رات ایک کر دیا لوگوں کو سکھانے بتانے کے لیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویز بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں, جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں, دل سوز سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں, کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہسایا جاتا ہوں، 100 بار رولایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. ساکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تو آپ قرآن پر کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ دنیا میں ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، آپ ایک ایسا انسان بننا چاہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے بغیر اور رسول اللہ کے اسوے پر چلے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہو نہیں سکتا. حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو مسند احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھروں میں اتر آئے تو وہ اس کی روشنی سے عمدہ ہوگی. یہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو شخص خود قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی؟ قرآن پڑھیں تو والدین کا تو یہ مرتبہ ہو کہ ان کو ایک تاج پہنایا جائے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ جس کی روشنی ہو، تو قرآن پڑھنے والے جو ہیں پھر ان کو کیا ملے گا، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا قرآن سے اور صاحب قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا. صاحب قرآن کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا تھا، شعور کی گہرائی کے ساتھ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد جو تھا وہ جوڑا تھا، عہد باندھا تھا. امی قوم پر رسول اللہ کو بھیجا گیا اور رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات جو تھے وہ پڑھ کر سناتے تھے، خود بھی امی اور امی قوم، ان پڑھ قوم. تو قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھنا ہے. اور جب قرآن ترتیل سے پڑھا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ دنیا ملے گی بلکہ آخرت میرا اور آپ کا مقدر بن جائے گی. اور قرآن کو جب ترتیل سے پڑھا جائے گا، اچھے سے پڑھا جائے گا، تو پھر اجر ملے گا. اور ایک ایک حرف کا اجر جو ہے وہ 10 سے لے کر پھر کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور قرآن کو کیا کرنا ہے؟ کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس کو تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سمجھنا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور جب قرآن کو سمجھیں گے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، سمجھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جرأت کردار. صحابہ کرام اکثر جنگوں میں شہید ہوئے. غزوہ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے، 2-2، 3-3 کو اکثر قبروں میں دفن کیا گیا. اس موقع پہ رسول اللہ پوچھتے جب دفن کرتے کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، تو جس کو زیادہ یاد تھا پہلے اس کو دفن کرتے پھر دوسرے کو. تو آپ اس بات کا خیال کریں، اس بات کو یاد کریں کہ قرآن جو ہے صرف دنیا ہی میں عزت اور مقام نہیں دیتا بلکہ موت میں بھی دیتا ہے. قبر میں نور، قبر میں روشنی، قبر میں سہارا، دنیا کے غموں کا علاج بھی اور پھر دنیا کے بعد مرنے کے بعد بھی انسان کا جو ہے وہ ساتھی ہے، غم کا ساتھی ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، قبر کا ساتھی ہے، تنگی کو وسعت میں بدل دیتا ہے، ذلیل کو جو ہے وہ عزیز بنا دیتا ہے، عزت دیتا ہے. اور حشر کے میدان میں بھی قرآن جو ہے وہ پل صراط کا راستہ دکھائے گا. صحابہ کرام قرآن کو سمجھتے تھے. کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں القارعہ اور القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سمجھ کر، سوچ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں. تو سمجھ کر پڑھنا، تفسیر سے پڑھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سخت غصے میں ہوتے، ان کا غصہ بڑا مشہور ہے، ان کی سختی، قرآن سنتے ہی ان کا غصہ ختم ہو جاتا، ایسے بیٹھ جاتے جیسے کہ جھاگ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عینیہ بن حسن فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضرت عمر کے پاس، اور ترخ لہجے میں کہا، او خطاب کے بیٹے، تم ہمیں نہ تو زیادہ مال و دولت دیتے ہو اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہو۔ آپ کا غصہ بھڑک اٹھا اور اندیشہ تھا کہ آپ غصے سے اس پر جھپٹ پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر حسن کے بھتیجے حر نے کہا، امیر المومنین، اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف آیت 199، کہ معافی اور درگزر کا رویہ اختیار کرے، اچھائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں، انہیں اگنور کر دیں۔ آپ یہ آیت سنتے ہی یکا یک رک گئے، بال برابر بھی زیادتی نہ کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے شک اللہ کی کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ تو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کے زاویے بدلنے ہیں، سوچوں کا رخ بدلنا ہے، کردار بدلنا ہے، پورا کا پورا ریورس گیئر لینا پڑتا ہے نا بعض اوقات، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ریورس گیئر لینا، پورا گھومنا پڑتا ہے، تو گھومنا بھی پڑے تو گھومنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جیو تو یوں کہ زندگی کو رشک آئے، جیوں تو یوں کہ زندگی کو رشک آئے، مروں تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ جب کوئی مرتا ہے اور اس کے جنازے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بہت اچھی اچھی گواہیاں دیتے ہیں، تو اس وقت دل یہ سوال کرتا ہے کہ اس کیسا تھا، یہ کیسے لوگ جو تھے اس کے بارے میں اتنی اچھی اچھی گواہیاں دے رہے تھے، تو میں ایسی کیوں نہیں بنتی۔ اور پھر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو کتنے لوگ میرے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، لوگ میرے بارے میں جب میں مر جاؤں گی، میری میت پڑی ہوئی ہوگی، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہوں گے، میری بہو میرے بارے میں کیا سوچے گی، کیا کہے گی، میرا شوہر کیا گواہی دے گا، میرے بچے کیا کہیں گے، میرے دوست احباب پڑوسی میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ لوگ مرنے والے کو نہیں روتے، وہ اس کی نیکیوں کو روتے ہیں، اس کے صدقہ اور خیرات کو روتے ہیں، اس کی بھلائیوں کو روتے ہیں، اس کے اچھے کردار کو روتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان اور زمین بھی اس کے مرنے پہ روتا ہے، اور جو برے ہوتے ہیں ان کے جانے پہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا پورا دین، ہماری پوری شریعت، پورے اسلام کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر ہے، نمبر ایک اللہ کی کتاب، نمبر دو اللہ کے رسول۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اور اللہ کے رسول جو چلتی پھرتی جو تھے وہ کتاب تھے، خاموش کتاب تھے، ایک تو ہے نا خاموش کتاب، لیکن اللہ کے رسول کیسے تھے، آپ کا اخلاق اور کردار بھی چلتا پھرتا قرآن تھا۔ تو قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی اسوے کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ رسول اللہ بہت خاموش طبع تھے، جب قرآن اترا تو یہ تنہائیوں میں رہتے تھے، کہاں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار حرا میں۔ تو یہ کتاب تھی جس نے رسول اللہ کو بولنا سکھایا، نبی امی کو بولنا سکھایا، خاموش خلوتوں میں رہنے والا، جلوت میں لا کر کھڑا کیا، لوگوں کے دروازوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں، جو دنیا کی باتیں نہیں کرتے تھے اب آخرت کی باتیں کرنے لگے، ایک ایسی دنیا کی جسے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اہل مکہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے پر ایک نہیں مانتے تھے، یہ چیز ان کے لیے بڑی اچمبے کی تھی کہ مرنے کے بعد پھر ہم زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور یہ ہڈیاں جب رمیم ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا کس نے سکھایا، قرآن مجید نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قرآن مجید میلوں ٹھیلوں میں لے کر گیا، میلے میں بہت سے لوگ آئے ہوں گے میلہ منانے کے لیے نہیں، قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آپ نے اپنے خوبصورت شہر کو، بہترین بستی کو، جو آپ کو ساری دنیا سے محبوب تھی، آپ نے قرآن کی وجہ سے، اللہ کے پیغام کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ زخمی ہوئے، آپ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، آپ ہی نہیں آپ کے ساتھ وہ تمام صحابہ اور صحابیات بھی۔ تو قرآن کو پہچاننے کے لیے آپ خلوت کو چھوڑ کر جلوت میں، مکہ کو چھوڑ کر طائف میں، اور پھر مدینہ میں، اور پھر جنگوں میں، اور کیا کیا آپ نے نہیں کیا. تو اسی کتاب پر ایمان لانا ہے, اسی رسول پر ایمان لانا ہے یقین کے ساتھ. تو آئیے میں اور آپ قرآن کے اندر جو ہے وہ غوطہ زن ہوں, قرآن کو سمجھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے قرآن سیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہمارے قریب آئے, بڑی شفقت سے پوچھا نوجوانوں کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کی کتاب سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے. خوش ہو کر فرمایا تمہیں ایک بات بتاؤں. بڑے خوش ہوئے اس بات پر کہ صحابہ قرآن سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں. صحابہ کیا کہنے لگے, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ بتائیے. کہا تم میں سے جو آدمی سب سے پہلے اٹھ کر وادی عقیق میں جائے, اور اس زمانے میں وہاں منڈی مویشیاں لگتی تھی, جہاں جانور نہیں بکتے شہر سے باہر, منڈی مویشیاں. آج کل وہاں مسجد قبلہ تین ہے, خندق کے آثار ہیں, گورنر ہاؤس ہے, مدینہ یونیورسٹی ہے, آج کل یہاں یہ چیزیں بنیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صبح سویرے اٹھے اور اس جگہ پہ جائے تو وہاں اسے سرخ اونٹ ملے تو بتاؤ تمہارا کیا رد عمل ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہمیں کسی کو یہ پتا چل جائے کہ منڈی مویشیاں میں ہم صبح صبح جائیں گے اور سرخ اونٹ ملے گا تو یہ سوچ کر رات بھر نیند نہیں آئے گی. ہم میں سے ہر شخص یہی سوچے گا کہ صبح سویرے میں ہی وہاں سب سے پہلے پہنچوں تاکہ وہ سرخ اونٹ مجھے مل جائے. فرمایا یاد رکھو اگر تم نے ایک آیت قرآن کریم کی یاد کر لی اور سیکھ لی تو سمجھ لو کہ ایک سرخ اونٹ لے لیا, اور اگر سو تو سمجھ لو کہ پھر سو سرخ اونٹ مل گئے. اور عربوں کے ہاں ایک سرخ اونٹ جو ہے بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا, یعنی ایک آیت یاد کر لیں تو ایک سرخ اونٹ, اور اگر آپ پھر تین پانچ دس جتنی کر لیں اتنے سرخ اونٹ, آپ سمجھ لیں اتنی بازاروں گاڑیاں مل گئیں, اتنے جہاز مل گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کھانا پینا بھول جاتے تھے پر قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بھولتے نہیں تھے. فاقے کرتے تھے قرآن سیکھتے, پیاسے ہوتے قرآن سیکھتے, راہ چلتے سفر کرتے ایک دوسرے سے قرآن سیکھتے, حتیٰ کہ لڑائی میں وقفہ ہو جاتا, بریک ہوئی ہے لڑائی میں جنگ میں تو قرآن ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, آیتیں پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں, میاں بیوی بات کرتے تو قرآن کی بات کرتے, ایک عجیب فضا پیدا ہو گئی تھی. آتے جاتے بچوں سے بات کرتے, دوستوں سے بات کرتے, عدالتوں میں, ایوانوں میں, تجارتوں میں, گھروں کے اندر, باہر, ہر موقع پہ ایک چیز تھی جو ایک دوسرے کو سناتے تھے, ایک ہی ان کے پاس تھی اور وہ کیا تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے. ماحول, پورے ماحول میں قرآن نے ایسا انقلاب پیدا کیا, ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ صحابہ اس کثرت سے قرآن پڑھتے تھے کہ مسلمان تو مسلمان ہے کہ کافر بھی جو ہے نا وہ قرآن کو سیکھ لے, اتنی تکرار تھی. ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے سے تھے, کھیلنے کی عمر تھی, جب وہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی قرآن کی کئی چھوٹی چھوٹی سورتیں انہوں نے مسلمانوں کو سنائی. مسلمان بڑے حیران کہ ابھی کلمہ پڑھ رہے ہو اور مسلمانوں کی کوئی محفل بھی اٹینڈ نہیں کی تو تمہیں قرآن کیسے آ گیا. تو وہ کیا کہتے تھے, انہوں نے بتایا کہ میرا گھر فلاں چشمے کے پاس تھا اور کھجوروں کا جھنڈ تھا, اور وہاں پہ میرے گھر کے پاس ایک جو تھا وہ چوراستہ بنا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میرے گھر کے پاس چونکہ وہ چوراستہ تھا, درخت تھے, چھاؤں تھی, جب مسافر آتے جاتے تھے تو درخت کے نیچے رکتے تھے, آرام کرتے تھے, اور وہ مسافر کون ہوتے تھے, مسلمان, اور وہ ایک دوسرے کو جب وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے قرآن سناتے تھے کہ پتہ ہے یہ آیت نازل ہو گئی, یہ آیت کیسی ہے, یہ بات کیسی ہے. صحابہ ایک دوسرے کو اتنی کثرت سے قرآن سناتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا, کھیلتا کودتا تھا گھر کے اندر, مجھے یہ سورتیں جو تھی وہ یاد ہو گئیں. تو کثرت و تکرار کا یہ حال کہ کافر قرآن سیکھ جائے, اور قرآن کو ڈوب کر پڑھنے کا یہ انداز کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں. آپ کو وہ واقعہ بھی پتا ہے نا کہ وہ ایک صحابی جو تھے وہ قرآن کو جب پڑھ رہے تھے تو ان کا بچہ بہت رو رہا تھا, چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, ہے نا, اور ایک طرف ان کا بچہ چیخ رہا تھا, رو رہا تھا, دوسری طرف جو ان کی سواری پاس باندھی ہوئی تھی वो ऐसे लग रहा था रस्सी तोड़ा कर भागना चाहती है। ऐसा क्यों था कि वो जो घोड़ा जो था जिस तरह भागना चाहता था और रस्सी तोड़ाना चाहता था, उसकी वजह से उस बच्चा डर रहा था, रो रहा था और करीब था कि वो बच्चे को मार दे। और जो घोड़ा था वो क्यों इतना मचल रहा था, क्यों जंप कर रहा था, उसकी वजह ये थी कि उसको फरिश्ते नजर आ रहे थे, घोड़े को फरिश्ते नजर आ रहे थे। वो फरिश्ते क्यों आए, वो सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे इतनी खूबसूरत आवाज में, इतनी अच्छी आवाज में कि आसमान से फरिश्ते आ गए और झुंड के झुंड, झुंड के झुंड। और घोड़ा उन फरिश्तों को देखकर डर रहा था, हत्ता के उन सहाबी ने क्या किया कि उन्होंने ना कुरान की तिलावत जो थी वो थोड़ी देर के लिए रोक दी। वो उन्होंने देखा कि जब मैं कुरान की तिलावत रोकता हूँ तो घोड़ा खामोशी से खड़ा हो जाता है, जब मैं शुरू करता हूँ तो घोड़ा फिर जम करने लगता है। तो असल में जब वो कुरान की तिलावत करते थे तो फरिश्ते नीचे आते थे, जब वो तिलावत को छोड़ देते थे तो फरिश्ते ऊपर जाना शुरू कर देते थे। तो फरिश्तों को देखकर घोड़ा डरता था, सहमता था। ये सुबह अब उनको तो ये बात पता नहीं थी, वो फिर रसूल अल्लाह के पास गए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज बड़ा अजीब वाक्या पेश आया, तो आपने बताया कि तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनकर आसमान से फरिश्ते जो थे ना वो नाजिल हुए, और अगर तुम तिलावत करते रहते तो हो सकता है बाकी लोग फरिश्तों से जो है ना मुलाकात कर लेते, मुसाफिया करते उनसे, तो लेकिन जब तुमने छोड़ दी तिलावत तो फरिश्ते फिर ऊपर चले गए। तो असल बात क्या है कि इतनी खूबसूरत कुरान की तिलावत उन्होंने पढ़ी है, की है, कि आसमान से जो है वो फरिश्ते नाजिल हो गए। तो आप सोचे तो सही। तो फिर जो है क्या करना है कि कुरान मजीद को जो है वो उसकी तिलावत भी अच्छी करनी है, उसकी कसरत से करनी है, उसमें अमल भी करना है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का जमाना था और एक गुलाम को मक्का का गवर्नर बनाया गया। आपने अपने आमिल से पूछा कि तुमने मक्का का गवर्नर एक गुलाम को क्यों बनाया, उसको क्या पता कि हुकूमत क्या चीज है। तो वो जो सहाबी थे उन्होंने जवाब दिया कि जितने भी लोग थे इनमें सबसे ज्यादा कुरान इस गुलाम को आता था। तो कहा कि फिर तुमने अच्छा किया, अगर तुम ऐसा ना करते तो फिर मैं तुमसे इसका मुहासबा करता। तो आप सोचें कि ये कुरान जो है ये एक गुलाम को मक्का की गवर्नरी दे दे, उसामा बिन जैद को लश्कर का सरदार बना दिया। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु कौन थे, ये मदीना के अंसारी सहाबा में से थे और कातबीन वही में से थे, जो वही को लिखते थे ना। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने एक दफा क्या किया कि नमाज जनाजा से ये फारिग हुए तो उन्होंने उनकी सवारी की लगाम थाम ली, कहा कि अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई, आप मेरे सवारी की लगाम छोड़ दें। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें जो है अहले इल्म की इज्जत इसी तरह सिखाई गई है। आप सोच लें कितनी बड़ी बात है ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने कौन है, उनका मकाम क्या था, मुफस्सर कुरान। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो उनका मकाम क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था कि ऐ मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कैसे करते हैं। कहा कि हमें तो नहीं पता। कहा कि अगर ये जानना चाहते हो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत कैसी करते हैं तो फिर जो है वो अब्दुल्ला बिन मसूद की तिलावत सुनो, कितनी खूबसूरत होगी उनकी तिलावत। उबैय बिन काब रजी अल्लाह को आपने सैयदुल कुरा का टाइटल दिया, इसीलिए उमर फारूक रजी अल्लाह उन्होंने तरावी की नमाज को जब बाजमात शुरू किया तो इनको जो है उसका इमाम बनाया। तो इससे क्या बात पता चलती है कि कुरान मजीद जो है बड़ी इज्जत देता है, कुरान मजीद बहुत बेहतरीन चीज है। तो कुरान सीखने के लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्फाए राशिदीन के अलावा हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हो, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो, हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हो, हजरत उबै बिन काब रजी अल्लाह अन्हो, इनको जो है वो मुकर्रर किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो का जिक्र किया, कहने लगे मैं इनसे इस रोज से बराबर मोहब्बत करता हूँ जब से मैंने रसूल अल्लाह से सुना कि कुरान चार आदमियों से सीखो, और अब्दुल्ला बिन मसूद, सालिम मौला अबी हुजैफा, मुआज बिन जबल और उबै बिन काब, कि इनका नाम भी उन उस्तादों में शामिल है जिनसे कुरान सीखना चाहिए। तो कहा कि मैं फिर उनसे बराबर मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह बड़े आला खानदान, बड़ा ऊंचा मनसब, اور بڑی ان کی قبیلے کی ایک شان و شوکت تھی, تو کہا کہ پھر قرآن کی وجہ سے میں ان سے جو ہے وہ محبت کرنے لگا. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی سیکھنی ہے, اس کو حفظ بھی کرنا ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے, تفہیم بھی, اس کی تعمیل, اس پہ عمل بھی, اور پھر آخری چیز یہ کہ اس کو پھیلانا ہے. آپ جو کچھ یہاں پڑھیں گی, جو کچھ سیکھیں گی, آپ کو روزانہ دوسروں کو بتانا چاہیے, اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, جو کچھ بھی پڑھیں آپ اس کو شیئر کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی, تیرے ذریعے ایک شخص کا ہدایت پا جانا دنیا مافیا سے بہتر ہے. اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا مافیا سے بہتر ہے. تو آئیے خوابوں کو حقیقت بنائیں. خلیل جبران کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی مساوات کا اس وقت یقین ہو گیا جب پتا چلا کہ امیر کا بیٹا اور غریب کا ایک ہی طرح کا خواب دیکھتے ہیں, کیونکہ خواب تو سبھی دیکھ سکتے ہیں نا. تو قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے امارت نہیں چاہیے. جو بھی شوق سے پڑھے گا, جو بھی محنت سے پڑھے گا, جو بھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا چاہے گا, تو وہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اس کو یاد کر سکتا ہے. اور اس سلسلے میں بس سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کے لیے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آپ اپنا ایک سکیجول بنائیں, اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, اور اب تک کی اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں کہ کس طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو قرآن کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اس ہمیں پھر اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ہدایت چاہیے تو اسی سے مل سکتی ہے, اگر دنیا چاہیے تو بھی اسی سے مل سکتی ہے, اور اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو اس قرآن کو پڑھے بغیر نہیں مل سکتی. موت اچھی چاہیے, قبر میں قبر کشادہ چاہیے, پل صراط پر جو ہے آرام سے گزرنا چاہتے ہیں, اور پھر جنت چاہیے, تو یہ قرآن سارا کچھ مجھے اور آپ کو دے گا. تو دو سال کے کورس کے آغاز میں جو ہے طے کر لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا, محبت کرتا تھا, قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا, اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا, اور جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کی مثال اجڑے ہوئے گھر کی سی ہے. تو اللہ تعالی سب کو جو ہے وہ قرآن کی قدر و قیمت جو ہے اس سے آگاہ کرے, ہمیں اس کی سمجھ بوجھ دے دے. کیونکہ ایک صحابی جو ہے جو رسول اللہ کے عہد میں چھوٹے سے بچے تھے, اب مدینہ سے بہت دور رہ رہے ہیں ایک بستی میں, مدینہ جا کر رسول اللہ سے قرآن سیکھ نہیں سکتے, دور رہتے ہیں. کہتے ہیں میں روزانہ اس سڑک پر چلا جاتا جہاں سے مدینہ کے قافلے آتے, جب کوئی قافلہ آتا تو میں ان سے پوچھتا کسی کو قرآن کریم کی کوئی ایک آیت یاد ہو تو مجھے بتا دے. قافلے میں کسی کو ایک آیت, کسی کو دو, اور کسی کو تین یاد ہوتی. اس طرح سے ان سے پوچھ پوچھ کر, سن سن کر, ان کے پاس جا جا کر ایک ایک دو دو آیتیں جو تھیں وہ حاصل کر لیں, اور الحمدللہ اس طرح میرے پاس قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا. تو آپ کا یہاں پہ جو گروپ ڈسکشن کا پیریڈ ہوگا, اس میں آپ ایک دوسرے سے سیکھیں گی, جو پچھلے دن کا سبق ہوگا اس کو جو ہے آپ ریوائز کریں گی, اس کو آپ دہرائیں گی. تو آپ دیکھ لیں کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اس بڑے گول کو طے کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے کرنی ہوں گی. نمبر ایک, وقت کی پابندی. اور آپ کی کلاس شروع ہونے کا وقت کیا ہے, 9:30. آپ کو اپنا برقعہ اتارنے میں, آپ کا اپنا جلباب اتارنے میں, بیگ کھولنے میں, اور سانس کو ٹھیک کرنے میں, تھوڑا یہاں آ کر سیٹ ہونے میں کتنی دیر لگے گی, 5 منٹ, 10 منٹ. تو آپ کو اتنی دیر پہلے آنا ہے. اگر ایگزیکٹ 9:30 آئیں گی تو آپ گروپ ڈسکشن میں وقت پر شروع نہیں ہو سکتی, اس کو شروع نہیں کر سکتی, پھر آپ کا اس میں سے مس ہو جائے گا. تو آپ اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ 9:15 یہاں پہنچنا ہے. آپ نے کتنے بجے پہنچنا ہے, 9:15 پہنچنا ہے. یاد رکھیں سرخ اونٹ ملیں گے. یہ بات سننے کی نہیں ہے, یقین, اس بات کا یقین آپ کو ہے. کیسے پتا چلے گا آپ کے عمل سے کہ مجھے سرخ اونٹ ملے گا؟ ایک آیت کو یاد کرنا, دو کو, تین کو, جس نے جتنی آیتیں یاد کی اس کو اتنے سرخ اونٹ مل گئے. اور یہ میں نے نہیں کہا, کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی یہ سوچ کر, ہے نا, سب کچھ بھول جاتے تھے, قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں بھول جاتا. نمبر ایک, وقت کی پابندی. نمبر دو, آپ نے جو ہے حاضری لگانی ہے اپنے, اور آپ نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں آپ روزانہ وقت پر آئیں یا لیٹ آئیں. لیٹ آئیں تو الگ آپ کے لیے ایک رجسٹر رکھا ہوگا, لیٹ آئیں تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں کتنے منٹ لیٹ آئی اور کیوں لیٹ آئی, اور پھر آگے بھی آپ نے بتانا ہے, نوٹ کرنا ہے کہ اب کیا کریں گی. جو وقت پر آئیں گے ان کو اس رجسٹر پر حاضری نہیں لگانی. تو آپ نے آتے ہی آپ کی گروپ جو ڈسکشن ہوگی اس میں آپ کی جو گروپ کی انچارج ہوں گی وہ آپ کی رول کال لیں گی, آپ کے اسراجات بنا دیے جائیں گے صحابیات کے نام پر, اور آپ کو آج انشاءاللہ پتا چل جائیں گے, تو اس کے مطابق جو ہیں پھر آپ کی رول کال ہوگی, اور لیٹ آنے والے کیا کریں گے, الگ حاضری لگائیں گے. نمبر تین کیا کرنا ہے, آپ نے نوٹس لینے ہیں. من جدہ وجدہ, جس نے محنت کی اس نے پا لیا, آپ نے نوٹس لینے ہیں جتنا سمجھ آتا ہے, انگلش میں, اردو میں, ہندی میں. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں, سنتے اردو میں ہیں لکھتے انگلش میں ہیں, سنتے اردو میں ہیں لکھتے ہندی میں ہیں. تو آپ جو ہیں پیپر انگلش میں بھی حل کر سکتی ہیں, آپ کو ہینڈ آؤٹ انگلش میں بھی دیے جائیں گے. جو اردو والے ہیں ان کو تھوڑی انگلش سیکھنی ہے, جو انگلش والے ہیں ان کو اردو بھی سیکھنی چاہیے, لیکن پیپر حل کرنے کے لیے ان کو ہم انگلش میں بھی دیں گے, اردو میں بھی دیں گے, تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو آپ نے نوٹس لینے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی اہم بات کیا ہے کہ گروپ ڈسکشن کے دوران جو ہے کچھ ادب اداب ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. باتیں نہیں کرنی, اپنی باری پہ بولنا ہے. گروپ انچارج جو اس کا جات کی انچارج ہے وہ دائیں ہاتھ سے جب شروع کرے گی تو اب یہ نہیں کہ آپ کو بولنے کی زیادہ عادت ہے تو آپ زیادہ بولیں, تو آپ کی ڈسکشن کا ٹائم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے, تو آدھے گھنٹے کے دوران آپ کے آپ دیکھیں آپ کے اسرے میں کتنے لوگ ہیں, آپ کے حصے میں کیا آتا ہے. جب آپ کی اسرا جات کی انچارج جو ہے وہ آپ سے جب کہے گی آپ کی باری آنے پر, تو اس وقت جو وہ آپ سے پوچھے گی آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے, اپنی باری پہ بولنا ہے. اور اس کا ماحول بھی جو ہے وہ بالکل کلاس روم کا ہوگا, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی کہ راستے میں آئی تو ہوا تیز تھی, آج سنو بہت زیادہ تھی, اور آج کوٹ نہیں پہنا تھا, اور آج مجھے دیر ہو گئی, اور پھر آنکھ نہیں کھلی. یہ ساری باتیں یقیناً اہم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. بالکل جو ہی آپ یہاں پہ داخل ہو گئی فوکس کرنے, گول کیا ہے, قرآن کا مطلوبہ انسان بننا, نفس مطمئنہ بننا. تو فوکس قرآن کی طرف, کلاس کی طرف. آپ کلاس روم میں آ چکی ہیں, اسرا جات پیریڈ ہے باقاعدہ, اور اپنے اسرا جات کے انچارج کی عزت ایسے ہی کرنی ہے جیسے کہ ایک استاد کی. کیوں؟ اور اسرا جات کا انچارج کسے بنایا جائے گا؟ جو اپنے آپ کو اس کے لیے ثابت کر دے گا, وہ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے, اور پہلے جو ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ چکے ہیں ان میں سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو محنت کرے گا, جو مشقت کرے گا, جو سبق پڑھے گا, جو یاد کرے گا, اور انشاءاللہ وہ اس مقام پر آئے گا. کوئی بھی آ سکتا ہے, اور ہم نہ تو اسرا جات کے انچارج ہمیشہ وہی رہیں گے اور نہ ہی اسرا جات وہ رہیں گے, ہم اس کی ریشفلنگ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی سب سے دوستی ہو اور سارے لوگوں کو موقع ملے اور وہ سیکھ سکیں اور جو ہے وہ سکھا سکیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یونیفارم میں آنا ہے. یونیفارم کیا ہے؟ وائٹ یونیفارم ہے, کڑھائی والے یعنی وائٹ تو ہے پر کڑھائی والا نہیں, کڑھائی والا نہیں پہننا. کوئی ستارے لگا ہوا وائٹ پہن کے آئے گا, کوئی جو ہے پھول کا کڑھائی کیا ہوا پہن کے آئے گا. وائٹ کا مطلب وائٹ اور بالکل سادہ, اور سکارف, سکارف یہ ہے کہ دوپٹہ کبھی گر جاتا ہے, ڈھلک جاتا ہے, تو سکارف جب آپ پہنیں گی تو آپ کو پھر مشکل نہیں ہوگی. تو یونیفارم میں آنا ہے, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنا یونیفارم جو ہے مکمل کریں. یونیفارم میں آنا ہے. پھر اس کے بعد جو لیٹ آئے, کبھی جو لیٹ آئے, روٹین لائف تو نہیں ہوگی, اس کو بغیر آواز پیدا کیے, بالکل آواز نہیں آنی چاہیے, خاموشی سے آ کر جو ہے وہ بیٹھنا ہے, کوئی آواز نہیں آنی چاہیے. پھر اس کے بعد اس میں ایک اور اہم بات جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کلاس روم میں جو ہے وہ بیٹھی بھی ہوں گی تو آپ جیسے ترجمہ جو ہے آپ کو ڈکٹیٹ کروایا جائے گا. آپ کے پاس آپ کے بیگ میں کوئی ترجمے والا قرآن نہیں ہونا چاہیے. ہم آپ کو خود بتائیں گے کہ آپ کون سے قرآن سے یاد کریں. ویسے تو ہم خود آپ کو جو ڈکٹیٹ کرائیں گے آپ کو وہ یاد کرنا ہے, کیونکہ بہت سے قرآن کا ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو ترجمہ جو ہے جو صحیح ترجمہ ہے جو آسان ہے عام فہم ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرایا جائے گا, تو وہ آپ کو یاد کرنا ہے. تو آپ کے نوٹس ڈیلی کے کمپلیٹ ہونے چاہیے, صحیح ہے نا, اور آپ کے پاس کوئی اور چیز کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور بہت سے طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب لکھوایا جاتا ہے توجہ سے سنتے نہیں ہیں, اور جب ٹیچر بول دیتا ہے تو پھر دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا. تو جو ساتھ والا ہوتا ہے نا وہ بہت بیزار ہوتا ہے, تو اسی کا نقصان نہیں ہوتا. جو ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو وہ بھی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جب ٹیچر جو بولے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ سماعت, سما سننا ہے. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کے پانچ درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ توجہ سے انسان خاموش رہنا سیکھے, تو آپ جب کلاس میں آئے تو فوراً آپ خاموش ہو جائیں. پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ سننا, ٹیچر بول رہا ہے اس راجات میں آپ بیٹھے ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے, اب سننا ہے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے کہ پھر آپ جو کچھ سن رہی ہیں پھر اس کو آپ یاد کریں, اس کو یاد کریں, یاد ہونا چاہیے. اور چوتھی بات کیا ہے کہ آپ نے اس پہ پھر عمل کرنا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کو پھیلانا ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ٹیچر نے اب روٹ ورڈ بتایا ہے, ٹیچر نے سبق پڑھا رہی ہے, لفظی ترجمہ بتا رہی ہے, تجوید کی ٹیچر ہے وہ رولز ریگولیشن بتا رہی ہے, ہم نے سنا ہی نہیں. ہم تو کچھ اور ہی سوچ رہے تھے, کسی سے کچھ کہہ رہے تھے, کسی سے کچھ دیکھ کر لکھ رہے تھے, سنا ہی نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم دوسرے کو ہلانا شروع کرتے ہیں, تم بتاؤ. پھر وہ تیسرے کو ہلاتا ہے, اس سے نا پوری کلاس متاثر ہوتی ہے. تو اگر آپ کا کچھ بھی رہ گیا ہے, کیونکہ بہت دنوں کے بعد آپ لکھنا شروع کریں گی, تو کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں. آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ بعد میں اپنا مکمل کریں, بریک میں یا پھر جب چھٹی ہو جائے تو اس کے بعد, یا کلاس شروع ہونے سے پہلے آ کر آپ اس کو جو ہے مکمل کریں ڈیورنگ دا کلاس. نہیں تو سننا توجہ سے. بہت سے لوگ جب اگلے دن سبق سنا جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹیچر نے یہ بھی کہا تھا, یہ تو مجھے پتا ہی نہیں چلا. تو سب سے پہلے جو اسکل جس کو آپ نے اپنی کو امپروو کرنا ہے, خاموش اور پھر سننا, اور بیچ میں نہیں بولنا جب تک کہ ٹیچر پوچھے گا نہیں, خود سے بولنا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جب آپ انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گی تو یہ چیزیں سب کلاس کے ماحول کو جو ہے وہ بہتر کریں گی, اچھا کریں گی. کیونکہ یہ آپ کی کلاس کانفرنس روم میں فون پر بھی ہو رہی ہے. بہت سے لوگ بہت سی اسٹیٹ سے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, مغرب مشرق کی دنیا سے فون پر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آن لائن بھی ہیں, ان سپیک ہے, پیل ٹاک ہے, وزک ہے, جو بھی. اور ساتھ ساتھ آپ کو پاور پوائنٹ بھی دکھائی جائے گی, سورت فاتحہ آپ کے سامنے لکھی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ سورت فاتحہ جو ہے ساتھ ہی پاور پوائنٹ پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو آپ نے سننا ہے, دیکھنا ہے, لکھنا ہے, یاد کرنا ہے. اچھا آپ جب میں پڑھاؤں گی آپ کو اور اساتذہ پڑھائیں گے, آپ کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہوں گے. ایک بات یاد رکھیں, فرام دی فرسٹ ڈے اور ون ڈے آپ سب کچھ منزلیں طے نہیں کر سکتی. دو سال تک سفر کرتے 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 آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو بے صبری نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا سفر یاد رکھنا ہے نا. ایک پیغمبر کو بھی بتایا کہ طالب علم کیسے بنتے ہیں, اور ایک استاد جو ہے اسے کیسے سیکھا جاتا ہے. تو استاد نے کچھ باتیں ان سے کہہ دی تھی اور کہا تھا کہ تو مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں, اگر میرے ساتھ سفر جاری کرنا ہے تبھی سیکھ سکو گے. اور جب وہ شاگرد اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاذا فراق و بین. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے. تو پھر ساری باتوں کی حقیقت بھی بتا دی. کیا کرنا ہے, آپ ان سوالوں کو جو بہت تنگ کر رہے ہیں اس کو لکھ کے دے دیں, اور انشاءاللہ ویب سائٹ پر بھی ایک اسکالر آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے, تو آپ ویب سائٹ پر بھی اپنے بھیج سکتے ہیں. تو بہرحال اصل بات کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آرگنائز کریں. اور ایک اور بات, جب آپ آئیں کلاس شروع ہو چکی ہو تو سلام بھی نہیں کریں, بالکل خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں, کیونکہ قرآن کی محفل ذکر کی محفل ہے. تو اس کا ادب اور احترام کرنا ہم سب پر جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ تھے چند ایک مشورے اور بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ آئیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.